باب صلاة المريض اذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد لقوله عليه السلام لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تؤمي إيماء ولأن الطاعة بحسب الطاقة. باب صلاة المریض, یہ باب ہے مریض کی نماز کے بیان میں کہ مریض جو ہے جو قیام یا قعود وغیرہ پر کی استطاعت نہیں رکھتا وہ نماز کیسے ادا کرے گا. بھائی تو فرماتے ہیں اذا عجز المریض عن القیام صلى قاعدا يركع ويسجد, جب عاجز آ جائے مریض عن القیام کھڑا ہونے سے یعنی کھڑا نہ ہو سکے, صلى قاعدا يركع ويسجد تو نماز پڑھے بیٹھ کر, يركع ويسجد رکوع اور سجدہ کرے, بیٹھ کر کیا کرے رکوع اور سجدہ کرے, لقوله علیہ السلام لعمران ابن حسین رضی اللہ, بوجہ حضور علیہ السلام کے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے کے, آپ نے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا صل قائما کہ تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر, سمجھے یہ بیمار تھے بھائی, تو حضور نے فرمایا صل قائما کہ تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر, فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا اگر اس کی تم استطاعت نہ رکھتے ہو اس کی طاقت نہ رکھتے ہو, فَقَاعِدًا تو بیٹھ کر, فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے, فَعَلَى الْجَنْبِ تو پہلو پر, تو کس پر نماز پڑھو پہلو پر, تُؤْمِي إِيمَاءَ اشارہ کرتے ہوئے, اس حال میں کہ تم کیا کرنے والے ہو اشارہ کرنے والے ہو, اشارے سے پھر نماز پڑھو. تو یہ حدیث میں آیا. تو یہ ہوئی نقلی دلیل. آگے عقلی دلیل بھی صاحب ہدایہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَلِأَنَّ طَاعَتَ بِحَسَبِ الطَّاقَتِ, اس لیے کیونکہ اطاعت جو ہے یعنی اللہ کی جو اطاعت ہے, بِحَسَبِ الطَّاقَتِ وہ طاقت کے بقدر ہوگی. تو جو مریض ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کی طاقت ہی اتنی ہے وہ پھر بیٹھ کر پڑھے گا, اور جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اس کی طاقت ہی اتنی ہے کہ وہ کیا کرے گا لیٹ کر پڑھے گا اشارے کے ساتھ بھائی. تو طاعت جو ہے وہ طاقت کے بقدر ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے متن میں آیا اذا عجز المریض, جب کھڑے ہونے سے عاجز آ جائے, تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سرے سے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے, ویسے پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں. بھی بہت آدمی بیمار ہو پھر بھی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں بھائی, بعض اوقات کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن یہ معنی نہیں ہے بھائی, بلکہ مراد یہ ہے کہ جب وہ ضعیف ہو یعنی کمزوری بہت زیادہ, کھڑا ہونا دشوار ہو اس کے لیے, یرحمک اللہ, کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہو, تکلیف کا باعث بنتا ہے, یا اسی طرح کھڑا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے درد وغیرہ ہوتا ہے بدن میں زیادہ, تو ان سب صورتوں میں اس کو گنجائش ہے وہ کیا کر سکتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. یہ سب صورتیں اس میں شامل ہیں بھائی. تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ کرے گا, رکوع اور سجدہ جب اس پر قادر ہے. اگر اس پر بھی قدرت نہیں ہے رکوع اور سجدہ کرنے کی بھی تو پھر کیا کرے اشارے سے نماز پڑھے بھائی, اشارے سے. اور ذکر آیا یہاں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی, صحابہ کا ذکر بھی آتا ہے تو دل میں حلاوت محسوس ہوتی ہے. عمران ابن حسین جلیل القدر صحابی ہیں بھائی, اور یہ بیمار تھے بھائی, اور روایات میں آتا ہے کہ یہ اتنے بیمار تھے, اتنے بیمار کے 30 کے 40 سال تک یہ چارپائی پر پڑے تھے اور پہلو بھی نہیں بدل سکتے تھے بھائی, اتنے بیمار تھے, اتنے بیمار, لیکن اس کے باوجود اطمینان اور سکون تھا ان پر, اور ہر وقت وہ خوشی دکھائی دیتے تھے, ہر وقت خوشی دکھائی دیتے تھے. ذرا آپ اندازہ کریں بھائی. تو اور یہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ مجھ کو صحت دے دے, تو تو بعض ایک موقع پر ان کے کوئی رشتہ دار چچا وغیرہ اکٹھے ہوئے ان کے پاس اور ان کی یہ حالت دیکھ رہے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا یہ چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو ان کی یہ حالت دیکھ کر وہ رونے لگ پڑے اور کہنے لگے آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ تو صحابی رسول ہیں، جلیل القدر افراد میں سے ہیں، آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کو شفا دے دیں گے، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ کچھ رشتہ دار وغیرہ اور وہ رو رہے ہیں، تو پھر یہ بات آپ نے ذکر فرمائی اور کہنے لگے کہ تمہیں کیا معلوم اس بیماری اور تکلیف کے اندر مجھے اللہ کی کتنی برکات حاصل ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، شب و روز فرشتے میرے پاس آ کر مجھے کہتے ہیں السلام علیکم یا عمران، میں ان کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ برکتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ بیماری اور تکلیف کی وجہ سے ہیں۔ تو مومن کی حالت عجیب ہے بھائی، اس پر حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی حالت عجیب ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر مزید اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب تکلیف اس پر آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پر پھر مزید اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے بھائی۔ تو مومن کی حالت دونوں ہر حال میں وہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے بھائی، اور یقیناً صبر کا مقام اونچا ہے کہ تکلیف آئی ہوئی ہے اور پھر انسان کیا کرتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، تو اور اس پر اتنا اجر ملتا ہے حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ انسان پر تکلیف آتی ہے تو دراصل اس تکلیف کے ذریعے اللہ اس کو اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اس پر تکلیف لے آتے ہیں، وہ تکلیف برداشت کرتا ہے صبر کے ساتھ اور اس کی وجہ سے اللہ اس کو بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں، بہت اونچا مقام۔ اور قیامت کے دن بھائی کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو مختلف درجے ہوں گے، اور جو جنہوں نے دنیا کے اندر تکلیف میں زندگی گزاری ان کو ان کی تکلیف کی وجہ سے اللہ بڑے اونچے مرتبے دیں گے، بڑے اونچے مقامات نصیب فرمائیں گے، تو وہ ان اونچے مقامات کو جب دیکھیں گے کہ تو اور تکلیف آپ جانتے ہیں تکلیف ہے، لیکن جب ایک دفعہ گزر گئی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، جیسی بھی تکلیف آتی ہے گزر جاتی ہے، بہرحال بس انسان اگر صبر کرے بھائی اور آخرت پر اپنی نظر رکھے تو وہ کہیں گے کہ اچھا ان تکلیفوں پر ہمیں اتنا اونچا مقام ملا، تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے لوگ کاٹتے، اتنا اجر ہے۔ تو یہ وہ حدیث میں باقاعدہ ہے، وہ تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے لوگ کاٹ دیتے، پھر ہمیں اس تکلیف پر اتنا اجر ہے تو اس پہ تو اور اونچا اجر ملتا ہمیں بھائی۔ تو یہ 40 سال تک بیمار رہے بھائی، اور اس حال میں بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے بھائی۔ جلیل القدر صحابی ہیں، راوی حدیث ہیں بھائی، حدیث روایت کرتے ہیں۔ قال فإن لم يستطع الركوع والسجود أو ما إيماء، صاحب قدوری فرماتے ہیں فإن لم يستطع الركوع والسجود، اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا رکوع اور سجدہ کرنے کی، أو ما إيماء تو پھر کیا کرے گا، اشارہ کرے گا، یعنی قاعدا یعنی بیٹھ کر کیا کرے گا، اشارہ کرے گا، لأنه وسع مثله، وسع کہتے ہیں طاقت کو بھائی، طاقت اور قوت بھائی، لأنه وسع مثله، اس لیے کیونکہ یہی اس جیسے کی طاقت ہے، کیونکہ یہی اس جیسے کی، یعنی اشارے سے، لأنه حازمی راجے اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا، یعنی اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا ہی وسع مثله، اس جیسے آدمی کی طاقت ہے، یہی اس کی طاقت ہے۔ وجعل سجوده اقفز من رکوعه، اور کرے اپنے سجدے کو. سجود میں نے بتلایا تھا بھائی عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ سجدے کو. وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ, اور اپنے سجدے کو زیادہ پست کرے, من رکوعہ اپنے رکوع سے. یعنی سجدہ بھی اشارے سے کر رہا ہے, رکوع بھی اشارے سے کر رہا ہے, تو سجدے کا اشارہ سجدے میں اپنے آپ کو ذرا زیادہ جھکائے تھوڑا سا, تاکہ رکوع اور سجدے کا فرق ہو جائے, تو اس میں ذرا زیادہ اشارہ ہو. جی, لِأَنَّهُ قَائِمُ مَقَامَهُمَا فَأَخَذَ حُكْمَهُمَا, اس لیے کیونکہ اشارہ جو ہے وہ ان دونوں یعنی رکوع اور سجدے کے قائم مقام ہے. فَأَخَذَ حُكْمَهُمَا, تو یہ ان دونوں کا حکم لے لے گا. اور جس طرح سجدہ رکوع کی بنسبت زیادہ پست ہوتا ہے, تو اسی طرح اس کا اشارہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ رکوع کی بنسبت زیادہ پست اور نیچے ہونا چاہیے. وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ, اور نہ اٹھائے اپنے چہرے کی طرف کوئی چیز کے اس پر سجدہ کرے. یعنی مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سجدے کے وقت کوئی چیز اٹھاتا ہے, تکیہ یا لکڑی وغیرہ یا کوئی چیز اٹھا کر پیشانی اور ناک پر لگا لیتا ہے, اس پر ناک اور پیشانی لگا لیتا ہے, نہیں, بلکہ کیا کرے گا؟ اشارے کے ساتھ کرے. یعنی کسی چیز کو اٹھا کر چہرے کی طرف, یعنی مراد یہ ہے کہ وہ چیز یعنی سر کو ہلاتا ہی نہیں ہے, وہ چیز اٹھا کر کیا کر لیتا ہے؟ ناک اور ماتھے پر لگا لیتا ہے. یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے, اس طرح نہ کرے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو کہتے ہیں پھر دیکھو آپ کہ اس نے اشارہ بھی کیا یا نہیں, یعنی سر کو بھی ہلایا یا سر اپنی جگہ پر ہے اور وہ چیز اٹھا کر ماتھے اور ناک پر لگا لی ہے, تو پھر تو اشارہ نہیں پایا گیا, اور اشارہ نہیں پایا گیا تو پھر اس کا رکوع اور سجدہ بھی اس کا سجدہ بھی نہیں ہوا, لہذا نماز ہی اس کی نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی چیز تکیہ وغیرہ اٹھا کر کہاں لگا لیا اس نے, پیشانی اور ناک پر لگایا اور ساتھ ساتھ سر بھی حرکت بھی دی اس نے سر کو پورے طرح, تو اشارہ پایا گیا, تو کیا پایا گیا؟ لہذا سجدہ ادا ہو جائے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی.
وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ, اور نہ اٹھائے اپنے چہرے کی طرف کسی چیز کو کہ اس پر سجدہ کرے. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ ان قدرت ان تسجد علی الارض فاسجد والا فاومی براسک, کہ اگر تو قادر ہے اس بات پر کہ تو زمین پر سجدہ کرے تو سجدہ کر. والا, اور اگر ایسا نہیں ہے. والا سے پہلے کیا آیا؟ واو آیا, تو یہ کیا ہے؟ ان اور لا سے مرکب. اور اگر ایسا نہ ہو یعنی تو سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر, فاومی براسک, تو اشارہ کر اپنے سر کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیا کیا ہے؟ مریض نے تکیہ اٹھایا کہ اس پر کیا کرے گا؟ سجدہ. تو حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تکیہ لے کر پھینک دیا, تو اس نے پھر لکڑی لی کہ اس پر کرے گا سجدہ وغیرہ, تو حضور علیہ السلام نے اسے بھی پھینک دیا اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تو کیا کر سکتا ہے, زمین پر سجدہ کر سکتا ہے, تو زمین پر سجدہ کر, ورنہ کیا کر؟ سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھو, رکوع اور سجدہ کرو. وَإِن فَعَلَ ذَلِكَ, اور اگر اس شخص نے ایسا کر لیا, صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں بھائی متن میں تو آیا تھا چہرے کی طرف کوئی چیز اٹھا کر نہ لے جائے, لیکن اگر وہ وَإِن فَعَلَ ذَلِكَ, اس نے ایسا کر لیا, وَهُوَ يَقْفَزُ رَأْسَهُ, اور وہ اپنے سر کو بھی پست کرتا ہے, اَجْزَأَهُ, تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کیوں؟ وہ چیز اٹھانے کی وجہ سے اور ماتھے پر لگانے سے سجدہ نہیں ہوا, بلکہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اشارہ کرنے کی وجہ سے, اور اشارہ تو پایا گیا, تو کہتے ہیں وہ یقفز راسہ, اور وہ اپنے سر کو چکاتا ہے, اجزاہ,
تو یہ اس کے لیے کافی ہے. لوجود الایماء اشارہ پائے جانے کی وجہ سے. وان وضع ذلك على جبهته لا يجزيه لانعدامه, اور اگر اس نے اس چیز کو رکھا اپنی پیشانی پر لا يجزيه تو یہ اس کے لیے کافی نہیں, لانعدامه اي لانعدام الایماء اشارہ نہ پائے جانے کی وجہ سے. سورت سمجھ میں آگئے؟ تو لہذا اشارہ ہے تو ہو جائے گا رکوع سجدہ, اشارہ نہیں تو سجدہ بھی نہیں. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودَ, اور اگر وہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا, اِسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ تو وہ لیٹ جائے اپنی کمر کے بل, یعنی کمر کس پر لگائے؟ زمین پر, یعنی لیٹا ہوا یعنی کمر کے بل لیٹ جائے, کمر نیچے کی طرف ہو. استلقا, استلقا یا استلقی کے معنی ہیں چت لیٹنا, یعنی یہ کمر زمین پر رکھ کر لیٹنا یعنی سیدھا لیٹنا. تو استلقا علی ظہرہ اپنی کمر پر لیٹ جائے. وجعل رجلیہ الی القبلۃ اور کر دے اپنے پاؤں قبلے کی طرف, سیدھا لیٹ جائے گا پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں گے. واوما بالرکوع والسجود اور اشارہ کرے رکوع اور سجدے کا. لقوله علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے, آپ نے فرمایا یصلی المریض قائما, نماز پڑھے مریض کھڑے ہو کر, بیمار شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے. فإن لم يستطع فقاعدا, اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے. فإن لم يستطع فعلی قفاہ, قفا کہتے ہیں گدی کو بھائی, یہ گردن کا پچھلا حصہ جو کمر کی جانب ہے اس کو گدی کہتے ہیں, قفا عربی میں قفا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاهُ يُؤْمِي إِيمَاءً, اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا یعنی بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی گدی کے بل لیٹ کر, يُؤْمِي إِيمَاءً اشارہ کرتے ہوئے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا, فَاللَّهُ تَعَالَى أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ تو اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہیں اس سے عذر قبول کرنے کے, جیسے انسان ایک دوسرے کا عذر قبول کر لیتے ہیں تو اللہ زیادہ لائق ہیں کہ اس کے عذر کو قبول کر لیں, کہ جبکہ وہ اشارے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. وَإِنِ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ جَازَ, اور اگر وہ لیٹ گیا عَلَى جَنْبِهِ اپنے پہلو پر, بھئی استلقا کا ویسے معنی تو ہے چت لیٹنا سیدھا یعنی کمر زمین پر, لیکن یہاں صرف کس معنی میں ہے؟ لیٹنے کے معنی میں ہے, اس لیے کہا عَلَى. وَإِنِ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ اور اگر وہ لیٹا اپنے پہلو پر, وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ جَازَ اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف تھا تو یہ بھی جائز ہے. لِمَا رَوَيْنَا مِن قَبْلُ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے پہلے روایت کر دی. بھئی اس حدیث میں تو کیا آیا, یہ جو ابھی گزری ایک سطر پہلے, فعلا قفاہ کس طرح لیٹے؟ گدی پر, یعنی چت لیٹ جائے سیدھا لیٹ جائے کمر زمین پر رکھ کر, لیکن اگر پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے اس حدیث کی وجہ سے جو پہلے گزری, وہ جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا, اس میں آیا تھا فعل الجنب کس پر لیٹ کر؟ پہلو پر لیٹ کر. تو یہ معنی ہے لما روینا من قبل اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے پہلے روایت کی. الا ان الاولا هو الاولا عندنا, مگر یہ کہ ان الاولا کے زیادہ بہتر جو ہے هو الاولا وہ پہلی صورت ہے ہمارے نزدیک. بھئی یہ جو متن آیا نا ابھی اسی متن اور اسے پچھلے متن میں آیا, پہلے کیا صورت ذکر کی؟ بیٹھنے کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے؟ استلقا علی ظہرہ وجعل رجلیہ الی القبلۃ, چت لیٹ جائے اور پاؤں کس طرف کر لے؟ قبلے کی طرف, اس طرح نماز پڑھے. اور اگر وہ پہلو پر لیٹ گیا اور چہرہ قبلے کی طرف تھا تو بھی جائز ہے. تو دو صورتیں ذکر کر دیں, لیکن کہتے ہیں ان الاولا هو الاولا عندنا کہ زیادہ بہتر جو ہے ہمارے نزدیک وہ پہلی صورت ہے. کون سی پہلی صورت؟ قبلے کی طرف پاؤں ہو, چت لیٹ جائے اور پاؤں کس طرف ہوں؟ قبلے کی طرف ہوں. بھائی تو پہلا لفظ ہے اولا بہتر ہے, اور دوسرا لفظ ہے اولا جو پہلی صورت ہے. بھائی پہلی صورت بعضوں نے اس کا عکس کیا, وہ کہتے ہیں پہلا لفظ ہے اولا اور دوسرا لفظ ہے اولا, معنی دونوں صورتوں میں ہی بنتا ہے. کہ پہلی صورت جو ہے وہ اولا ہے عندنا ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک بہتر صورت کیا ہے؟ پہلی صورت ہے کہ کمر کے بل لیٹ کر نماز پڑھے خلافا لشافعی رحم اللہ بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے. معلوم ہو ان کے نزدیک اولا صورت کون سی ہے؟ پہلو کے بل ہے. بھائی چت لیٹے گا تو کس طرح ہوگی نماز؟ کمر زمین پر لگی ہوئی ہے اور پاؤں کس طرف ہیں؟ قبلے کی طرف ہیں. اور پہلو پر لیٹے گا تو پھر چہرہ قبلے کی طرف ہوگا, پاؤں اور سر شمالن جنوبن یہاں سے بنیں گے. بھائی مثلا قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف ہے, تو پہلی صورت کے مطابق مشرق کی طرف سر بن رہا ہے اور مغرب کی طرف پاؤں ہیں, تو وہ پاؤں قبلے کی طرف ہیں. اور دوسری صورت میں پہلو پر جب لیٹے گا تو شمالن جنوبن لیٹے گا اور چہرہ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا. لیکن اولا کیا ہے؟ کون سی صورت؟ کمر کے بل لیٹ کر قبلے کی طرف پاؤں ہوں. بھائی لئن وجہ ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ ہمارے نزدیک پہلی صورت اولا کیوں ہے. کہتے ہیں لئن اشارت المستلقی تقع الى ہوا الکعبتی, اس لیے کیونکہ چت لیٹنے والے کا اشارہ جو ہے تقع واقع ہوگا الى ہوا الکعبتی کعبہ کی فضا کی طرف. بھئی دیکھیے لیٹنا ہے نا, لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنی ہے تو کچھ اس کے سر کو اونچا کر دیں گے, بڑا تکیہ وغیرہ کچھ رکھ دیں گے, کچھ تھوڑا سا اونچا ہو جائے پھر ہی اشارہ آرام سے کر سکے گا, ورنہ تو اشارہ کرنا بھی بالکل سیدھا لیٹ کر تو اشارہ بڑا مشکل. تو تھوڑا سا کچھ اس کی کمر وغیرہ اونچی کر دیں گے, کچھ بیٹھنے کی طرح کچھ ہو جائے, ہے لیٹا ہی ہوا, اور پھر وہ اشارے سے نماز پڑھے. اور اس صورت میں جب وہ اشارہ کر رہا ہے تو لیٹا ہوا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف تو نہیں, چہرہ تو کچھ اوپر کی جانب ہوگا, تو سجدے کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ سجدے رکوع کا, خصوصاً سجدے کا کعبہ کی اوپر فضا کی سیدھ کی طرف ہو جائے گا, فضا کی طرف ہو جائے گا. اور اگر پہلو پر لیٹ کر نماز ادا کرے گا تو پھر اشارہ تو اس کا پاؤں کی جانب ہوگا, چہرہ تو ہے قبلے کی طرف لیکن جو اشارہ ہے وہ کس طرف کو ہو رہا ہے؟ پاؤں کی طرف ہو رہا ہے. صورت ذہن میں آ رہی ہے؟ چت لیٹا ہے کمر کے بل اور پاؤں کس طرف ہیں؟ قبلے کی طرف. اب جب اشارہ کرے گا تو اشارہ کس طرف کو ہو رہا ہے؟ کعبہ کی سیدھ تو کعبہ ہی کی ہے لیکن اس کے اوپر فضا کی طرف اشارہ ہے. اور جب پہلو پر لیٹا ہوا ہے پھر تو شمالن جنوبن وہ لیٹا ہوا ہے, تو اب چہرہ تو ہے قبلے کی طرف لیکن جب اشارہ کر رہا ہے وہ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ سجدے کا پاؤں کی طرف ہو رہا ہے. تو کون سی صورت اولا, کس طرف اشارہ بہتر ہے؟ کعبے کی فضا کی طرف اشارہ اولا, اس لیے ہم نے کہا پہلی صورت اولا ہے, ورنہ جائز دونوں ہیں. بھائی آپ پڑھ چکے دونوں کا ذکر حدیث میں آ گیا. تو کہتے ہیں لأن اشارة المستلقی تقع الى ہوا الکعبتی, اس لیے کیونکہ چت لیٹنے والے کا اشارہ وہ واقع ہوگا کعبہ کی فضا کی طرف. و اشارة المضطجع على جنبه الى جانب قدمیہ, اور مستجع پہلو پر لیٹنے والا, اور پہلو پر جو المستجع على جنبه, اور پہلو پر لیٹنے والے کا اشارہ الى جانب قدمیہ, وہ کس طرف ہوگا؟ اس کے قدموں کی جانب ہوگا. وَبِهِ تَتَعَدَّ الصَّلَاةُ, اور اس سے نماز ادا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگی؟ نماز ادا ہو جائے گی. تو یہ بِهِ کی ضمیر راجے کی علماء نے یہ جو اشارہ ہے ہوائے کعبہ کی طرف, کس کی طرف؟ لیکن زیادہ مناسب یہ بنتا ہے بھائی کہ یہ جو پہلو پر لیٹنے والا ہے اس کا اشارہ جو ہے اس کی طرف راجے کیا جائے بھائی, اس کی طرف. کہ اس سے بھی کیا ہے, آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا تو اشارہ پاؤں کی طرف ہو رہا ہے شاید نماز ہی ادا نہیں ہوگی. کہتے ہیں نہیں, اس سے بھی کیا ہوگی, نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ چہرہ قبلے کی طرف ہی ہے اس کا, اور نہیں اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ بھی تتعدد الصلاۃ, اور اس سے نماز ادا ہو جائے گی. یا اگر راجے کرتے ہیں ہوائے کعبہ کی طرف تو بھی بات ٹھیک بن جاتی ہے بھائی, اس لیے کہ بھائی اس کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ کعبہ کی فضا کی طرف ہو رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ وہم نہ ہے, تو کعبہ کی طرف تو پھر بھی نہیں, کس کی طرف ہے؟ فضائے کعبہ کی طرف ہے, لہذا شاید نماز نہیں ہوئی. کہتے ہیں نہیں, اس میں اس صورت میں بھی کیا ہے, نماز ہو جائے گی. اور وجہ وہی ہے جو کس میں ذکر ہوئی, کہ یہ دونوں طریقے کس میں ذکر ہیں؟ حدیث میں ذکر ہیں, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں بھائی. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ أُخِّرَتْ عَنْهُ وَلَا يُؤْمِي بِعَيْنَيْهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ. اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا الایماء برأسہ, اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرنے کی, اتنا بیمار ہے کہ سر کے ساتھ بھی اشارہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اخرت عنہ, تو نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی. ولا یؤمی بعینیہ ولا بقلبہ ولا بحاجبیہ, اور اشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں سے, سر بھی نہیں ہلا سکتا, صرف کس کے اشارے سے نماز ادا کرتا ہے؟ آنکھوں کے اشارے سے. کہتے ہیں نہیں بھائی, آنکھوں سے اشارے کے ساتھ نماز ادا نہ کرے. ولا بقلبی ہی, یا دل کے اشارے سے, دل ہی دل میں کیا کر رہا ہے؟ اشارہ کر رہا ہے, ظاہر سر آنکھوں وغیرہ میں بھی کوئی حرکت نہیں, اس طرح بھی نہ کرے. اور ولا بحاجبی ہی, اور نہ اپنی بھووں کے ساتھ, بھویں یہ جو ماتھے اور آنکھوں کے درمیان جو بال ہیں ہڈی کے کنارے پر, ان کے ساتھ اشارہ کر کے بھی نماز ادا نہ کرے. بلکہ آخری حد وہی ہے, سر کے ساتھ اشارہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر نماز کیا ہو جائے گی, اس سے مؤخر ہو جائے گی. پھر جب تندرست ہو جائے تو اس کے بعد پھر ان کی قضا کرے. اس طرح اگر آنکھوں کے اشارے سے یا بھووں کے یا دل کے اشارے سے ادا کرے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی, اسے بعد میں کیا کرنا پڑے گی, قضا کرنا پڑے گی اگر تندرست ہو گیا. تو کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ أُخِّرَتْ عَنْهُ, اگر یہ طاقت نہیں رکھتا اپنے سر سے اشارہ کرنے کی تو نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی. وَلَا يُؤْمِي بِعَيْنَيْهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ, اور اشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں سے اور نہ اپنے دل سے اور نہ اپنی بھووں سے. خلاف الزفر رحمہ اللہ, بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے, وہ فرماتے ہو جائے گی. تو لما روینا, اب یہ ہماری دلیل ہے ان کے ساتھ اشارہ نہ کرے. لما روینا, اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی من قبل, پہلے بھائی وہ جو اوپر حدیث آئی تھی کہ ان قدرت ان تسجد علی الارض فاسجد, اگر تو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو سجدہ کر, والا فاومی براسک, ورنہ اشارہ کر اپنے سر سے. آگے آنکھوں سے یا بھووں وغیرہ سے یا دل سے اشارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا, معلوم ان کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. اگر ان کے ساتھ نماز جائز ہوتی تو حضور علیہ السلام ضرور اس کو بھی ذکر فرماتے. یہ معنی ہے لما روینا, اس حدیث کی وجہ جو ہم نے روایت کی من قبل پہلے. وَلِأَنَّ نَصْبَ الْأَبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ, اور نیز اس لیے کیونکہ ابدال جمع ہے بدل کی, اس لیے کیونکہ بدلوں کو قائم کرنا, بدلوں کو مقرر کرنا رائے کے ساتھ, ممتنعون, یہ ممتنع ہے, یہ درست نہیں. بھائی دیکھیے قیام کا بدل کیا ہے؟ بیٹھنا. اور اس کا بدل کیا ہے؟ لیٹنا. تو دیکھو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے. لیکن یہ بدل کیا ہم نے مقرر کیے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو بدل مقرر کیے گئے ہیں یہ چیز کوئی اپنی رائے سے بدل مقرر نہیں کر سکتا, بلکہ یہ کس نے بتلائے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے. لہذا اگر کوئی شخص اب یہ کہتا ہے کہ جیسے امام زفر اس بات کی طرف گئے کہ بھووں سے یا آنکھوں کے اشارے وغیرہ سے نماز ادا کر لے گا, تو یہ تو بدل کو مقرر کرنا ہوا اپنی رائے سے, اور بدل کو تو اپنی رائے سے مقرر نہیں کیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں کا اشارہ یہ سر کے اشارے کے قائم مقام ہو گیا, یا سر کا اشارہ یہ سجدے کے قائم مقام ہو گیا؟ یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں, عقل کے ذریعے اس کو طے نہیں کیا جا سکتا. یہ کس نے بتایا ہے؟ حضور. بھائی سجدہ ایک ہے سجدہ کرنا, ایک ہے صرف سر سے اشارہ کرنا, تو عقل کیا کہتی ہے, یہ اس کا قائم مقام ہے نہیں, بظاہر سجدہ کیا اور چیز ہے, صرف ہلکا سا اشارہ اور چیز ہے, تو عقل کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. وَلِأَنَّ نَصْبَ الْأَبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ, اور اس لیے کیونکہ بدلوں کا قائم کرنا, بدلوں کا مقرر کرنا بِالرَّأْيِ, کس کے ذریعے, رائے کے ذریعے, مُمْتَنِعٌ, یہ ممتنع ہے. وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ, یہ بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایت, اور فرماتے ہیں یہ بھی آپ نہ کہیں کہ ہم سر پر قیاس کرتے ہیں, سر کے ساتھ اشارہ جائز تو بھووں کے ساتھ بھی اشارہ, کہتے ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کیونکہ سر جو ہے اس کے ذریعے باقاعدہ ایک رکن نماز ادا ہوتا ہے, سجدہ کس کے ذریعے ہوتا ہے, سر کے ذریعے, تو اس کے ذریعے تو باقاعدہ ایک رکن نماز ادا ہوتا ہے, جبکہ بھویں اس طرح نہیں ہیں, ان کے ذریعے کوئی رکن نماز ادا نہیں ہو سکتا, لہذا ان کو رأس پر بھی قیاس نہیں کر سکتے. تو نہ اپنی رائے سے بدل مقرر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سر پر قیاس کیا جا سکتا ہے بھووں وغیرہ کا. ولا قیاس علی الراس, اور سر پر قیاس بھی نہیں صحیح, قیاس بھی نہیں ہوگا. لانه یتعدى به رکن الصلاۃ دون العین, اس لیے کیونکہ سر کے ذریعے ایک نماز کا ایک رکن ادا ہوتا ہے, نہ کہ آنکھوں سے, و اختیہا, اور جو اس کے دو بہنیں ہیں, نہ کہ آنکھوں سے اور نہ اس کی جو دو بہنیں ہیں, کون بھائی دو بہنیں, یعنی قلب اور حاجبین, بھووں سے جو اشارہ ہے ان کو اس کی بہنیں کہا, کیونکہ بہنیں ایک دوسرے کے مشابہ, تو یہ بھی کیا ہے, ایک دوسرے کے مشابہ ہیں, اس لیے ان کو کہا دون العین, تو اس لیے کیونکہ سر کے ذریعے نماز کا رکن ادا ہوتا ہے, نہ کہ آنکھوں کے ذریعے اور جو اس کے دو مشابہ چیزیں ہیں. وَقَوْلُهُ أُخِّرَتْ عَنْهُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صاحب قدوری کا قول جو ہے أُخِّرَتْ عَنْهُ, نماز اس سے کیا کر دی جائے گی, مؤخر کر دی جائے گی, یعنی نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی. إِشَارَةٌ, یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف, إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَنْهُ, کہ نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی, یہ نہیں کہ بعد میں پڑھنی نہیں پڑے گی, بلکہ صرف کیا ہوگی, مؤخر ہوگی, اس وقت پڑھ نہیں سکتا, جب تندرست ہو گیا تو کیا کرنا پڑے گی, پڑھنا پڑے گی. تو دیکھو اسی لیے انہوں نے کہا اخرت عنہ, نماز سے مؤخر ہو جائے گی, یہ نہیں کہا کہ تسقط عنہ, نماز سے ساقط ہو جائے. اور صاحب قدوری کا قول اخرت عنہ اشارتن, یہ اشارہ ہے الا انہ لا تسقط الصلاۃ عنہ, کہ نماز سے ساقط نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ الْعِجْزُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانَ مُفِيقًا, اگرچہ عجز جو ہے عاجز ہونا ایک دن رات سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی نماز اس سے ساقط نہیں. اِذَا كَانَ مُفِيقًا, جبکہ یہ افاقے سے ہو, یعنی اس کو ہوش ہو, افاقے سے مفیق ہو کیا معنی, جب ہوش ہے تو پھر چاہے یہ عجز ایک دن رات سے زیادہ ہی کیوں نہ رہا. بھئی آگے آپ مسئلہ پڑھیں گے کہ ایک شخص اگر بے ہوش ہو جاتا ہے, ایک دو نمازوں تک بے ہوش رہا تو اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گی پانچ نمازوں تک, لیکن اگر ایک دن رات پورا بے ہوش رہا, 24 گھنٹے سے بھی زیادہ وہ بے ہوش رہا, تو پھر جو نمازیں بے ہوشی میں گزری ان کی قضا بھی اس کے ذمے نہیں آئے گی, اس کی قضا بھی اس پر نہیں آئے گی جب ایک دن رات سے زیادہ بے ہوش رہا. تو یہاں بتلا رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ بھئی یہ شخص عاجز ہے, نمازیں اسے مؤخر ہو جائیں گی, ساقط نہیں ہوں گی, چاہے یہ عاجزی ایک دن رات سے زیادہ ہی کیوں نہ رہے, جبکہ یہ مفیق ہو, یعنی ہوش میں ہو, کیا ہو, ہوش میں ہو. وَإِن كَانَ الْعِجْزُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانَ مُفِيقًا, جبکہ عجز ایک دن یا رات سے زیادہ ہو, اِذَا كَانَ مُفِيقًا, جبکہ یہ ہوش میں ہو, وَهُوَ الصَّحِيحُ, اور یہی قول صحیح ہے. بھئی کیا وجہ ہے, بے ہوش آدمی ایک دن رات سے زیادہ رہا تو نمازیں ساقط, یہ بیچارہ بالکل عاجز ہے, نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, اشارہ بھی نہیں کر سکتا, ایک دن رات سے زیادہ گزر گیا پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے نماز ساقط نہیں. کہتے ہیں بھئی وجہ یہ کہ یہ خطاب کو سمجھتا ہے. کس کو خطاب کہتے ہیں؟ دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جو کلام کیا جائے اس کو خطاب کہتے ہیں. یہ جو آپ حضرات کی طرف متوجہ ہو کر میں تقریر کر رہا ہوں یہ بھی کیا ہے؟ خطاب ہے. تو دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر یعنی یوں کہ دوسرے سے جو بھی بات کی جائے خطاب وہ کیا ہے؟ خطاب. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ, کیا کرو؟ نماز قائم کرو, تم لوگ نماز قائم کرو. تو یہ خطاب ہے اور یہ اس سے کیا ہے؟ نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. اور یہ شخص جب ہوش میں ہے تو یہ اس خطاب کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا؟ جب خطاب کو سمجھ رہا ہے تو خطاب اس کی طرح متوجہ بھی ہے اور اس پر نمازیں بھی فرض ہیں, لیکن صرف یہ ہے اس وقت ادا نہیں کر سکتا. لیکن خطاب اس کی طرح متوجہ ہوا اور یہ اس کو سمجھ گیا نماز اس پر فرض ہے, اب بعد میں ادا کرنا پڑے گی. جبکہ بے ہوش آدمی اس کی طرف تو خطاب متوجہ ہی نہیں کیونکہ وہ خطاب کو سمجھتا ہی نہیں, لہذا اسی لیے بے ہوش سے کوئی کلام بھی نہیں کیا جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ہوا صحیح, اور یہی قول صحیح ہے. لِأَنَّهُ يَفْهَمُ مَضْمُونَ الْخِطَابِ, اس لیے کیونکہ خطاب کے مضمون کو سمجھتا ہے. بخلاف المغمى علیہ, بخلاف اس شخص کے جو بے ہوش ہو. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ وَيُصَلِّ قَاعِدًا يُؤْمِي إِيمَاءً. سورة مسئلہ, ایک آدمی ہے وہ کھڑے ہونے پر تو قادر ہے لیکن رکوع اور سجدے پر قادر نہیں. رکوع اور سجدے پر قادر, تو کہتے ہیں کہ اب یہ کیا کرے؟ کیا کھڑے ہو, کھڑا تو ہو سکتا ہے تو, اور نماز میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے. تو کیا یہ کھڑے ہو کر اشارہ اور رکوع کرنا اس کے لیے ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ کو بتلائیں گے یہ کہ بھئی کہ جب یہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا, جو بھی رکوع اور سجدہ نہ کر سکے اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. قیام بھی اب اس کے ذمہ کھڑا ہونا فرض نہیں, اب یہ چاہے تو بیٹھ کر بھی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے, رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے. اور بیٹھ کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے, اس لیے کیونکہ جب بیٹھ کر اشارہ کرے گا تو یہ سجدے کے زیادہ مشابہ ہے. ایک ہے کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھنا, ایک ہے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا. تو کیا چیز سجدے کے زیادہ مشابہ ہے, کھڑے ہو کر اشارہ یا بیٹھ کر؟ بیٹھ کر اشارہ سجدے کے زیادہ مشابہ, اس کے قریب ہے, لہذا بیٹھ کر اشارے سے پڑھے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں بتایا جو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے, قیام اس پر فرض رہتا ہی نہیں, اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں بھئی دیکھیے, قیام اس لیے فرض ہے نماز کے اندر تاکہ انسان قیام سے سجدے میں جائے گا سیدھا تو اس میں انتہا درجے کی تعظیم ہے. تو اس لیے جب سجدہ فرض تھا تو قیام کو بھی کیا کر دیا گیا؟ فرض کر دیا گیا تاکہ قیام کی حالت سے سیدھا کس کے اندر جائے؟ سجدے کے اندر جائے اور انتہا درجے کی عظمت کا اظہار کرے, اللہ کی تعظیم کا اظہار کرے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب قیام یہ جب یہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو لہذا اب اس پر قیام بھی فرض نہیں ہے بھائی, کیونکہ قیام تو فرض ہی کس لیے تھا؟ تاکہ قیام سے سیدھا کس میں جائے؟ سجدے میں جائے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ رُكْنِيَّةَ الْقِيَامِ لِتَوَسُّلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ, اس لیے کیونکہ قیام کا رکن ہونا لِتَوَسُّلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ اس کے ذریعے سجدے تک پہنچنے کی وجہ سے ہے. کہ اس کے ذریعے کس تک پہنچے گا؟ لِتَوَسُّلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ, سجدے تک اس کے ذریعے پہنچنے کی وجہ, توسل کا معنی پہنچنا, لِتَوَسُّلِ بِهِ کہ اس کے ذریعے پہنچا جائے, إِلَى السَّجْدَةِ سجدے تک, قیام کا رکن ہونا اس لیے تاکہ اس قیام کے ذریعے پہنچا جائے سجدے تک, لِمَا فِيهَا مِن نِهَایَتِ التَّعْظِيمِ, اس وجہ سے کہ اس کے اندر انتہا درجے کی تعظیم ہے. کہ قیام سے آدمی سیدھا کس میں جائے؟ سجدے میں جائے. فَإِذَا كَانَ لَا يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودِ, تو جب اس کے پیچھے سجدہ نہیں ہے, یہ قیام تو کر سکتا ہے لیکن اس قیام کے پیچھے سجدہ نہیں کیونکہ وہ سجدے پر تو قادر ہی نہیں, تو جب قیام کے پیچھے سجدہ نہ ہو تو لا یکون رکنا, تو پھر یہ رکن بھی نہیں رہے گا یعنی فرض نہیں رہے گا. فَيَتَخَيَّرُ تو اس مریض کو اختیار ہوگا. وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِيمَاءُ قَاعِدًا اور افضل وہ بیٹھ کر اشارہ کرنا ہے. لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالسُّجُودِ اس لیے کیونکہ بیٹھ کر اشارہ یہ سجدے کے زیادہ مشابہ ہے. وَإِنْ صَلَّ الصَّحِيحُ بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ أَتَمَّهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ أَوْ يُؤْمِي إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَوْ مُسْتَلْقِيًا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک آدمی تندرست تھا اور اس نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی اور پھر اس کو مرض لاحق ہوا, بیچ میں تکلیف بیماری وغیرہ شروع ہو گئی, تو کیا اب یہ بیٹھ کر باقی نماز یعنی وہ فرض جو پڑھ رہا ہے وہ پورے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی وہ بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے باقی نماز, تو اسی نماز پر بنا کرتے ہوئے بیٹھ جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر لیٹ جائے اسی نماز پر بنا کرتے ہوئے, دو مثلا دو رکعتیں پڑھ چکا ہے اس کے بعد یہ مرض لاحق ہوا تو اسی پر کیا کر سکتا ہے؟ بنا کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ یہ بنا اقتداء کی طرح ہے. کس کی طرح؟ اقتداء. جیسے اقتداء کے اندر امام کا اعلیٰ ہونا ضروری, امام اعلیٰ ہو تو ادنا اس کی اقتداء کر سکتا ہے, یعنی امام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اقتداء صحیح, اور امام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو امام کیا ہے؟ اعلیٰ. لہذا یہ اقتداء صحیح. لیکن اس کا اگر عکس ہو, امام اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے اور مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہے تو مقتدی کی حالت کیا, اس کی نماز کیا ہوئی؟ اعلیٰ ہوئی. تو اس صورت میں اقتداء صحیح نہیں. تو یہاں بھی بنا اسی طرح ہے, اگر پہلا حصہ ہوا اعلیٰ نماز کا اور بعد والا ہوا ادنا تو کیا کر سکتا ہے؟ بنا کر سکتا. اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بعد میں بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو شروع کا حصہ تھا اعلیٰ, بعد والا حصہ کیا ہوا؟ ادنا, تو بنا کر سکتا ہے. ادنا کی کس پر؟ اعلیٰ پر. لیکن اگر اس کا عکس ہو پھر نہیں, ایک شخص نے نماز شروع کی تھی اشارے سے اور بیچ میں تندرست ہو گیا, اب اسی پر وہ بنا کرنا چاہتا ہے, دو رکعتیں اشارے سے پڑھ چکا ہے, اب دو رکعتیں کس طرح پڑھنا چاہتا ہے؟ کھڑے ہو کر. کہتے ہیں نہیں, بنا نہیں کر سکتا. جیسے اقتداء نہیں تھی صحیح, امام اشارہ کرنے والا اور مقتدی رکوع اور سجدہ کرنے والا ہو تو اقتداء صحیح نہیں تھی, تو یہاں پر بھی نماز کا پہلا حصہ جب ادنا ہے بعد والا اعلیٰ ہے تو ادنا پر اعلیٰ کی بنا صحیح نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
وَإِن صَلَّ الصَّحِيحُ بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا اور اگر ایک تندرست آدمی نے اپنی کچھ نماز کھڑے ہو کر پڑھ لی, ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ پھر اس کو پیش آ گیا مرض, اتمها قاعدا تو وہ اس نماز کو پورا کرے بیٹھ کر, یرکعو ویسجدو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے, بیٹھ کر کیا کر لے؟ رکوع اور سجدہ, او یؤمی یا اشارہ کر لے, الم یقدر اگر وہ رکوع اور سجدے پر قادر نہیں, او مستلقیا یا لیٹ کر, الم یقدر اگر وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں. لِأَنَّهُ بَنَى الْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى اس لیے کیونکہ اس نے بنیاد رکھ لی ہے ادنا کی کس پر؟ اعلیٰ پر. فَصَارَ كَالِاقْتِدَاء تو یہ کس کی طرح ہو گیا؟ اقتداء کی طرح ہو گیا. وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ اب آپ مجھے مسئلہ بتائیے بھائی, ایک آدمی ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے بھائی, رکوع اور سجدہ کرتا ہے, بیٹھا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ رکوع اور سجدہ کر رہا, کھڑا نہیں ہو سکتا, اور ایک دو رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ تندرست ہو گیا, اب کھڑے ہو کر نماز باقی پڑھنا چاہتا ہے, اسی پر بنا کرتے ہوئے بنا کر سکتا ہے یا بنا نہیں کر سکتا؟ جی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بنا نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے نزدیک امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے اور مقتدی کھڑے ہو کر پڑھے تو ان کے نزدیک اقتداء صحیح نہیں.
لیکن شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک پڑھ سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اختلاف اقتداء میں ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بیٹھا ہو مقتدی کھڑا ہو اقتداء صحیح نہیں. شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بیٹھا ہو مقتدی کھڑا ہو تو اقتداء صحیح ہے. تو جب اقتداء صحیح ہے تو وہ فرماتے ہیں یہاں پر بنا بھی صحیح. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقتداء صحیح نہیں لہذا یہاں پر بنا بھی صحیح نہیں. بات سمجھ میں آگئی؟ تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک امام بیٹھا ہو مقتدی کھڑا ہو لیکن امام اشارے سے رکوع سجدہ نہیں کر رہا, بیٹھ کر باقاعدہ کیا کر رہا ہے؟ رکوع اور سجدہ باقاعدہ وہ کرتا ہے, تو پھر اقتداء صحیح ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک. دلیل پڑھ چکے آپ بھائی کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نے نماز کس طرح پڑھائی تھی کہ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اور لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. وَمَن صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِمَرَضٍ, اور جو شخص نماز پڑھتا ہے بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے, لِمَرَضٍ بیماری کی وجہ سے, ثم صحا پھر وہ تندرست ہو گیا, بنا علی صلاته قائما تو بنا کرے گا اپنی نماز پر کھڑے ہو کر, عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال محمد رحمہ اللہ استقبلا, اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نئے سرے سے نماز پڑھے گا, بنا نہیں کر سکتا. بنا ان علی اختلافہم فی الاقتدائی, بوجہ ان کے اختلاف کے, فی الاقتداء کس میں؟ اقتداء میں. اقتداء میں ان میں اختلاف کی وجہ سے یہ یوں فرماتے ہیں. شیخین فرماتے تھے چونکہ اقتداء جائز ہے تو بنا بھی کر سکتے. امام محمد رحمہ اللہ چونکہ فرماتے ہیں اقتداء نہیں صحیح تو بنا بھی نہیں کر. وقد تقدم بیانہ, اور تحقیق اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے باب الامامت کے اندر بھائی. وَإِن صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ بِإِيمَاءٍ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اسْتَأْنَفَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا. دوسری صورت, ایک آدمی نے کچھ نماز کا حصہ اشارے سے ادا کیا, یعنی رکوع اور سجدہ. رکوع اور سجدہ کس طرح کیا؟ اشارے سے, اور پھر وہ تندرست ہو گیا. اب وہ اسی پر بنا کرنا چاہتا ہے, اب وہ رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا, تو بنا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں, اب بالاتفاق وہ بنا نہیں کر سکتا کیونکہ اقتداء جیسے یہاں صحیح نہیں, اسی طرح بنا بھی. امام اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے, مقتدی کیا کرے؟ رکوع اور سجدے پر قادر ہے تو اقتداء صحیح نہیں, بالاتفاق تو بنا بھی یہاں صحیح نہیں. وَإِن صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ بِإِيمَائِن, اور اگر پڑھی اس نے اپنی کچھ نماز اشارے کے ساتھ, ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ, پھر وہ قادر ہو گیا رکوع اور سجدے پر, استانفہ تو نئے سرے سے پڑھے گا, عِنْدَهُمْ جَمِيعًا ان سب کے نزدیک, تمام ائمہ کے نزدیک, لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الرَّاكِعِ بِالْمُؤْمِنِ فَقَدَ الْبِنَا, اس لیے کیونکہ جائز نہیں ہے اقتداء کرنا رکوع کرنے والے کا, بالمؤمن کس کی اقتداء؟ اشارہ کرنے والے کی, فقد البنا تو اسی طرح بنا بھی ہے. ومن افتتح التطوع قائما ثم اعيا لا باس ان يتوقع على عصا او حائط او يقعد. ومن افتتح, اچھا بھائی صورت یہ, ایک آدمی نے نفل پڑھنا شروع کیے کھڑے ہو کر, پھر تھک گیا, اب وہ کسی لاٹھی کا سہارا لے لیتا ہے, لاٹھی پر ٹیک لگا لیتا ہے یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہے, ساتھ ہی اس کے دیوار ہے, یہ نہیں کہ دور جا کر پھر دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے, پھر تو بنا کوئی صورت نہیں. تو ساتھ ہی دیوار کے ساتھ ہی کھڑا تھا, اسی کے ساتھ پہلو لگا لیا, کچھ ٹیک لگا لی, یا بیٹھ جاتا ہے, تو کیا ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ عذر ہے, وہ تھک گیا ہے, یہ کیا ہے؟ عذر ہے, لہذا ٹیک وغیرہ لگا سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے کیونکہ عذر کی حالت میں اس کی گنجائش ہے. یہ معنی ہے ومن افتتح تطوع بھائی نفل, اور جس نے آغاز کیا نفلوں کا قائما کھڑے ہو کر, ثم اعیا پھر وہ تھک گیا, لا باس ان يتوقع على عصا تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ٹیک لگا لے, على عصا کس پر؟ لاٹھی پر, او حائطین یا کس پر دیوار پر، او یا قعدا یا یہ کہ وہ بیٹھ جائے، لان ھذا عذر اس لیے کیونکہ یہ عذر ہے. وان کان الاتقاء بغیر عذر یکرہ اور اگر یہ ٹیک لگانا بغیر کسی عذر کے تھا یکرہ تو پھر یہ مکروہ ہے بھائی مکروہ ہے، لانه اساءت فی الادب. اساءت کہتے ہیں خرابی، خرابی بھائی کسی کام کو غلط کرنا، لانه اساءت فی الادب اس لیے کیونکہ یہ بے ادبی ہے بھائی، یہ کیا ہے بے ادبی ہے. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا بھائی مسئلہ یاد رکھیے، آپ پڑھ چکے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک شخص نفل کھڑے ہو کر شروع کرتا ہے اور درمیان میں کچھ حصہ باقی حصہ کچھ حصہ اس نے کھڑے ہو کر پڑھ لیا، باقی حصہ وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے بلا کراہت کے، جائز ہے بلا کراہت کے وہ بیٹھ سکتا ہے. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ بغیر عذر کے بیٹھنا صحیح نہیں، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں بھائی، ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے اس طرح کرنا، مکروہ نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ امام صاحب کے نزدیک نفلوں میں درمیان میں بغیر عذر کے بیٹھنا بھی جائز، اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں. اور یہاں کیا آیا مسئلہ کہ اگر یہ ٹیک لگایا بغیر عذر کے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو پھر فرق بیان کرنا پڑے گا امام صاحب کے مذہب کے مطابق. بھائی امام صاحب کے نزدیک بیٹھنا بغیر عذر کے مکروہ نہیں، لیکن ٹیک لگانا بغیر عذر کے مکروہ ہے. توجہ ہے سبق کی طرف؟ امام صاحب کے نزدیک بغیر عذر کے بیٹھنا جائز ہے مکروہ نہیں، اور ٹیک لگانا بغیر عذر کے مکروہ ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وجہ یہ کہ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اس لیے کیونکہ جو نفل پڑھنے والا ہے اس کو ابتداءً بیٹھنے کی اجازت ہے، اختیار ہے. نفل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ حدیث پیچھے گزری تھی کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کو نصف اجر ملتا ہے کھڑے ہونے والے کی بنسبت. بھائی تو وہ امام صاحب فرماتے ہیں اس کو ابتداءً بیٹھنے کا اختیار تھا، تو بیچ نماز میں بھی وہ اختیار باقی، جس جو حصہ بھی اس نے ادا نہیں کیا اس میں بھی اختیار باقی رہے گا، وہ درمیان میں کیا کر سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ٹیک لگانا اس کو، اس کو شروع میں اس کو اختیار نہیں تھا، تو درمیان میں بھی بغیر عذر کے اختیار نہیں ہوگا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ وقیلا اور کہا گیا ہے لا یکرہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ دوسرے بعض فقہا نے ذکر کیا. پہلے قول کے مطابق ٹیک لگانا بغیر عذر کے امام صاحب کے نزدیک مکروہ ہے، اور وقیلا اور کہا گیا لا یکرہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے بغیر عذر کے ٹیک لگانا بھی امام صاحب کے نزدیک مکروہ نہیں. کیوں؟ کہتے لانہ لو قعد عندہ یجوز من غیر عذر فقضا لا یکرہ الاتقاء، اس لیے کیونکہ اگر وہ بیٹھ جائے امام صاحب کے نزدیک تو جائز ہے بغیر کسی عذر کے، جیسے اس کے لیے بیٹھنا بغیر عذر کے جائز ہے فقضا لا یکرہ الاتقاء، تو اسی طرح ٹیک لگانا بھی ان کے نزدیک مکروہ نہیں. یہ دوسری روایت آئی. فرق سمجھ میں آیا؟ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ اور صاحبین کے نزدیک مکروہ ہے، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقُعُودُ عِنْدَهُمَا فَيُكْرَهُ الْإِتِّقَاءُ، اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک بیٹھنا جائز نہیں ہے تو ٹیک لگانا بھی مکروہ ہوگا. بیٹھنا کیا مانا؟ شروع سے تو بیٹھنا جائز ہے، بیچ میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، درمیان صلات میں نفلوں میں بیٹھنا ان کے نزدیک بغیر عذر کے جائز نہیں، تو اسی طرح ٹیک لگانا بھی مکروہ ہوگا. وَإِن قَعَدَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يُكْرَهُ بِالْإِتِّفَاقِ اور اگر وہ بیٹھ گیا بغیر کسی عذر کے تو مکروہ ہے بالاتفاق. بھائی اگر بغیر عذر کے نفلوں میں بیچ میں بیٹھ گیا تو بالاتفاق مکروہ ہے، بالاتفاق مکروہ. وتجوز الصلاۃ عندہ، اور نماز جائز ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک، مکروہ تو ہے لیکن نماز ہو جائے. ولا تجوز عندہما، اور صاحبین کے نزدیک نماز ہی جائز نہیں، اس طرح نماز ہی درست نہیں ہوگی. وقد مر فی باب النوافل، اور تحقیق یہ بات باب النوافل میں گزر چکی ہے. کس میں؟ باب النوافل. بھئی دیکھیے توجہ سے، یہاں آیا متن میں اگر وہ بیٹھ گیا بغیر کسی عذر کے تو مکروہ ہے بالاتفاق. بھائی بالاتفاق کا کیا معنی؟ امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی. یہاں ایک دو اعتراضات ہوتے ہیں. ایک اعتراض تو یہ کہ بالاتفاق کیسے کہا؟ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک بیٹھنا بغیر عذر کے بھی بیٹھنا جائز ہے، کیونکہ ابتداءً اس کو اختیار ہے بیٹھنے کا، تو درمیان میں بھی جو حصہ ابھی ادا نہیں کیا اس میں بھی کیا رہے گا؟ اس کو اختیار رہے گا. تو جواب یہ کہ اس سلسلے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ بغیر عذر کے بیٹھے گا تو مکروہ ہے، البتہ نماز جائز ہے، نماز ہو جائے گی، نفل ہو جائیں گے، البتہ مکروہ ہے. لیکن علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بغیر عذر کے بھی بیٹھے تو مکروہ بھی، بغیر عذر کے بیٹھے تو مکروہ بھی نہیں ہے، یہ صحیح قول یہ ہے. بھائی تو وہاں جو ذکر ہوا تھا وہ تھا کس قول پر؟ اس دوسرے قول پر مبنی تھا، اور یہاں دوسرے قول پر مبنی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اور بعض شارحین نے تو یہ لکھا کہ یہ بالاتفاق کا لفظ یہ کسی لکھنے کاتب کی غلطی سے یہاں آ گیا ہے، سمجھ میں آیا؟ ورنہ امام صاحب کے نزدیک مکروہ بھی نہیں ہے. بھائی مکروہ بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ اشکال، جواب سمجھ میں آ گیا کہ بالاتفاق کا ایک جواب کیا کہ یہ کس پر مبنی ہے؟ دوسری روایت پر مبنی ہے. دوسری روایت میں کیا آیا تھا؟ امام صاحب کے نزدیک بغیر عذر کے بیٹھنا مکروہ ہے، اور وہ پہلے جو ذکر ہوا تھا وہ کس پر مبنی تھا؟ وہ دوسری روایت جس کو علامہ فخر الاسلام نے صحیح قرار دیا ہے. اور بعض شارحین نے یہ بھی کہا کہ یہ بالاتفاق کا لفظ کسی لکھنے والے کی غلطی سے کسی نے لکھ دیا اور اسی طرح چلا آیا نسخوں میں. بھائی اور صاحب ہدایہ پر بھی یہاں اعتراض کیا گیا. بھائی کہ صاحب ہدایہ آگے فرما رہے ہیں ولا تجوز عندہما، صاحبین کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، بغیر عذر کے بیٹھے گا تو جائز ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. تو جب جائز نہیں ہے تو متن میں تو یہ کیا آیا؟ مکروہ ہے. تو مکروہ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ نماز ہو جائے گی، البتہ مکروہ ہوگی. تو اس کو کیسے اس کے اندر انہوں نے داخل کیا؟ یعنی غیر جائز کو صاحب ہدایہ نے کیسے مکروہ کہا؟ بھائی کیسے مکروہ کہا؟ صورت سمجھ میں آ گئی. وَإِنْقَعَدَ، دوبارہ آپ دیکھ لیجئے، وَإِنْقَعَدَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يُكْرَهُ بِالِاتِّفَاقِ، اور اگر وہ بیٹھا بغیر کسی عذر کے تو مکروہ ہے بالاتفاق. وتجوز الصلاۃ عندہ، اور نماز جائز ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک. ولا تجوز عندہما، اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہوگی. وقد مر فی باب النوافل، اور تحقیق یہ بات گزر چکی ہے نوافل کے باب میں. تو صاحب ہدایہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے لا تجوز کو یکرہ کے اندر کیسے داخل کیا، کہ یکرہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر نماز جائز ہی نہیں ہے. تو جواب یہ دیا بعض محشی حضرات نے کہ کراہت سے مراد یہاں کراہت لغوی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہونا. کیا مراد ہے؟ ناپسندیدہ ہونا. اور ناجائز بھی کیا ہے؟ ناپسندیدہ تو ہے. تو لہذا اس اعتبار سے اس میں داخل ہے. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.